أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأعراض من الدنيا. رواه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. رواه البخاري. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے اچھی زندگی گزارنے کے لیے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. بہترین بشارات کے لیے, قابل قدر کاموں پر خوشخبریاں دینے کے لیے, اچھے انعام صلہ اور بہترین بدلے عند اللہ ملنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین مبعوث فرمائے. نامناسب کاموں سے بچانے کے لیے اور اللہ کی ناراضگی سے دور رہنے کے لیے, جہنم جیسی سزا بھگتنے سے بچنے کے لیے بھی انبیاء علیہ السلام نے اپنے مبارک منصب کے ذریعے امم کو آگاہ فرمایا ہے. دنیا میں جتنی نیکیاں ہیں اور پرزینت اعمال ہیں, حسنات ہے, صلاح فلاح ہے, شکر ہے, وفائے عہد ہے, ادائے امانت ہے, صدق کے مقال ہے, صدق کے افعال ہے, یہ سب انبیاء و مرسلین کے ذریعے دنیا میں آئے. جتنی خرابیاں ہیں, کمی کوتاہی ہے, خطیات ہے, تقصیرات ہے, صغائر و کبائر ہے, یہ شیاطین کے ذریعے آئے. وہ انسانی قدر و منزلت کے مخالف ہے. آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا, اس سے اس کو غیر معمولی حسد اور کینہ پیدا ہو گیا. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. اور یہ ایسا واضح قسم کا دشمن بنا, انہ لکما عدو مبین, لقد اضلنی عن الذکر بعد ما اجانی. اچھے کاموں سے دور کرنے کے لیے, منع کرنے کے لیے بڑا سرگرم رہتا ہے شیطان. وکان الشیطان للانسان خذولا. شیطان کا کام ہی انسان کو رسوا کرنا ہے. قرآن شریف میں بنی اسرائیل کے ایک ذاکر راہب اس زمانے کے ایک پیر کے متعلق ہے، وَلَوْ شِئْنَاهُ لَرَفَعْنَاهُ، ہم تو اس کو اٹھا رہے تھے، بڑا درجہ دے رہے تھے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے گٹھیے کام کیے، زمین میں دھنس گیا۔ انبیاء کی وحی آسمانی ہے، اللہ کے احکام ہیں، ان کے وحی اور تعلیمات کے اتباع کرنے سے ملکوتی صفات پیدا ہوتی ہے۔ قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، تقدس پیدا ہوتا ہے اور اوپر جاتا ہے آدمی۔ الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، مبارک اور پاک کلمے کے ذریعے اعمال بلند ہوتے ہیں، یعنی اعمال کلمے کے مطابق ہو، اعمال ایمان توحید سنت کے مطابق ہو، الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پاک کلمہ تو اوپر جائے گا اور جو اعمال بھی اس کے نصاب کے مطابق ہوں گے وہ بھی بالائی رفعت اختیار کریں گے۔ لیکن ابلیس اور شیطان کی باتیں جو مانی جائے اور اس کا اتباع کیا جائے وہ بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ قرآن شریف میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس نے تو تمہارے ماں باپ سے کپڑے اتارے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے جب جنت کے اندر شجرہ ممنوعہ کا ارتکاب کیا تو فبدت لہما سوآتہما، ان کے کپڑے اتر گئے اور جو جگہ جسم کی نظر نہیں آنا چاہیے وہ نظر آنے لگی، وتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے درختوں کے پتے اس پہ رکھنے لگے۔ قال الم انہکما ان تلکما الشجرہ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، حق تعالیٰ نے کہا میں نے منع نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ اس طرح شیطان تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ آئے آئے، کھانے میں کتنی احتیاط چاہیے، توبہ، کھانے کی احتیاط، ڈاکٹر اور طبیب وہ کیا بتائیں گے، ان کو کیا پتا ہے، کھانے کی احتیاط تو شریعت سے پوچھو ذرا۔ سب سے پہلے انسان، پہلا پیغمبر، منبع اور اصل الاصل الانسان آدم علیہ السلام، ان کے ساتھ ایک کھانے کی رعایت نہیں کی گئی، لا تقربا ھذہ الشجرہ، جنت میں کھاؤ پیو گھومو پھرو، اس ایک جگہ سے نہیں کھانا، ایک پابندی تھی۔ لوگ کہتے بھی ہیں کہ جنت کیسے ہے جہاں پابندی ہو، علماء جواب دیتے ہیں دنیا میں تو بہت پابندیاں ہیں، یہ شراب ہے، یہ ریشم ہے، یہ مرد کے لیے سونا اور چاندی پہننا حرام ہے، یہ جھوٹ بولنا ہے، یہ خلاف ورزی کرنی ہے وعدے کی، قول کی، یہ محارم ہے، یہ محللات ہے، یہ جائز امور ہے، یہ ناجائز امور ہے۔ دنیا میں تو قدم قدم پر الدنیا سجن المومن، مسلمان کے لیے جیل خانہ ہے، کیونکہ وہ پابندی کرے گا، وہ کر نہیں سکتا ہے سارے کام، اتنا ہی کرے گا جتنا اس کو اللہ اور رسول کی اجازت ہے، شریعت سے پوچھنا ضروری ہے۔ یہ جو قرآن شریف کی پہلی سورت ہے، سورت فاتحہ، اور اس میں جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہمیں صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ تفسیر کے حضرات کہتے ہیں صراط مستقیم دنیا کے اندر شریعت ہے، ھذا صراط مستقیم، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن شریف وہ صراط مستقیم جو آپ مانگ رہے ہیں اس کے مطابق چلو. ان ھذا القرآن یھدی للذی ھی اقوم ویبشر المؤمنین. یہ صراط مستقیم شریعت اور اسلام کو کہتے ہیں، سنت محمدیہ کو کہتے ہیں، توحید کے عقائد کو کہتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، اور جو لوگ اس راستے پہ رہے تھے وہ پھر انعام پا گئے تھے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین فحسن اولئک رفیق. یہ جو صراط مستقیم ہے جو فاتحہ میں مانگ رہے اور ہر وقت مانگ رہے اور ساری زندگی مانگ رہے ہو گئے، یہی صراط مستقیم ایک اور شکل میں ظاہر ہو جائے گا. اور ثم یوزع الجسر علی زہرانی جہنم، بخاری و مسلم کی حدیث میں کہ دوزخ کے اس کنارے سے اس کنارے تک ایک پل باندھا جائے گا، اس کو بھی پل صراط کہتے ہیں. پل صراط، یہ صراط مستقیم یہی چیز ہے، اس کا وہاں ضرورت پیش آ رہی. قرآن شریف سورۃ حدید میں ہے کہ اہل ایمان اور اہل توحید جب آ جائیں گے نورہم یسعا بین ایدیہم، ان کے آگے آگے ایک مشعل چلے گا کہ کہیں پاؤں پسل نہ جائے، کہیں گر نہ جائے، نقصان نہ اٹھائے. نورہم یسعا بین ایدیہم. کچھ اور لوگ وہ ان کو کہیں گے کہ آپ ٹھہرے، ہم بھی آپ کے ساتھ پار کرتے ہیں. قیل لہم فرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان کو کہا جائے کہ یہ تمہیں یہاں نہیں ملے گا، یہ وہاں سے آیا ہے، دنیا سے آیا ہے، تم نے وہاں اس کی طلب نہیں کی تھی، اب یہاں تمہارے لیے نہیں. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. توبہ کتنا ضروری ہوا کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھے تو وہ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ابو بکر صدیق اور عمر اور عثمان اور علی اور شیخ عبد القادر اور معین الدین اور فرید گنج شکر اور تمام جہان یہی کہے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کیونکہ سب کو وہاں سے گزرنا ہے. کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ فیصلہ رب کے ہاں پختہ ہے، وہاں سے کوئی بچ نہیں سکتا. ثم ننجی الذین اتقوا، جو ڈر کے رہے ہیں، احتیاط کر گئے. اتقوا، ناجائز کاموں سے بچنا، ناپسندیدہ امور کو خیال میں نہ لانا. دیکھو یہ جو بچت ہے نا، پرہیز، کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا، پیچھے ہٹنا. ثم ننجی الذین اتقوا، ہم وہاں ان کو بچائیں گے جنہوں نے صراط مستقیم مانگنے کے ساتھ اس کے خلاف سے بچنے کی کوشش کی تھی. با مسلمان اللہ اللہ، با برحمن رام رام، اس سے کہاں نجات ہو سکتی ہے؟ عقیدہ تو ایک ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، عقیدے دو نہیں ہوتے، جیسے خدا دو نہیں ہو سکتے. خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. اس عقیدے کی بنیاد پر، چونکہ یہ بہت ضروری ہے، دنیا کے اندر جس کو صراط مستقیم مل جائے وہ ایک اللہ کو پوچھتا ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، ایک اللہ کا پوجا کرو، ایک ہی سے مانگو، ایک ہی کو حاجت روا، مشکل کشا و کارساز سمجھو، اور کون ہے اس کے سامنے؟ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین کے جتنی مخلوقات ہیں اس سے مانگ رہی ہے، وہ محتاج ہے، اس کے سامنے کسی کی کیا چلے گی. وَقَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے فرشتے آسمانوں میں ہیں، وہ زمینی چھوڑو آسمانوں والے فرشتے، لا تغنی شفاعتهم شیئا، خدا کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے، کوئی حیثیت. اللہ خود بیان کر رہا ہے سورہ نجم میں، خبردار کہ میرے علاوہ کسی اور سے ڈر گئے، میرے علاوہ کسی اور کو آواز دے گئے اور اس سے نفع و نقصان قائم کیا اور غائبانہ رشتے ان سے استوار کیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور اے لوگو اللہ کے سچے اتباع و عبادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. انہوں نے اس صراط مستقیم کی بڑی پختہ تعلیم دی، بہت پختہ تعلیم دی. ابو داؤد شریف میں کہ ایک شخص نے آپ کے سامنے کہا، لو شاء اللہ وشئتا، جیسے عوام کہتا نا اللہ رسول چاہے اللہ رسول چاہے، اس نے یہی بات کہی. آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا اور دیر تک سبحان اللہ توبہ استغفر اللہ، یہ کیا جملہ تم نے کہہ دیا. لو شاء اللہ لفعل ثم شاء من شاء، اللہ جب چاہے ہوگا، کوئی اور چاہے یا نہ چاہے. دیکھیں نا عقیدہ پختہ کر رہا ہے. ایک آدمی نے دعا میں اللہم صلی علی محمد، ترمذی شریف الدعوات الکبیر میں ہے، آپ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا عجلتا، اجلت سے کام کر رہا ہے، اس طرح دعا کا طریقہ ہی نہیں ہے. اذا دعوتا فقل الحمدللہ ثم صلی علی النبی، اللہ کے حمد و ثنا کے بعد درود پڑھو، ثم صلتوتا، اب مانگو جو مانگو گے ملے گا. آداب دیکھیں کیسے امت کو چلا رہا ہے. بخاری شریف میں ہے، ایک دفعہ آپ نے فرمایا اپنی پھوپھی صفیہ کو جو مانگنا ہو یہی مانگو، قیامت کے دن کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکتا ہے. اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا، بی بی جو کچھ مجھ سے مانگنا ہو میں یہاں دے سکتا ہوں، کہیں قیامت کے میدان میں مجھے نعرے نہ لگائے. اور پھر آپ نے کہا قیامت کے میدان میں ایک شخص آئے گا، اس کی گردن پر بکرا پڑا ہوا ہوگا، اس نے بکرا چوری کیا ہے، اور وہ بیں بیں کرتا ہوگا، مجھے آواز دے گا اغثنی یا رسول اللہ، حضرت مجھے چھڑائے. میں کہوں گا میں نے تو دین دنیا میں پورا پہنچایا تھا. ایک شخص آئے گا، اس نے گائے چوری کی ہوگی، اس کی آواز دے ہوگی. ایک آدمی نے اونٹ چوری کیا ہوگا، ایک آدمی نے سونا اور چاندی، اس کے ڈھیر اس کی گردن پر لگے ہوئے ہوں گے، مجھے آواز دیں گے. میں ایک ہی بات کہوں گا، کیا میں نے دنیا میں پورا دین نہیں پہنچایا تھا کہ قیامت کا دن برحق ہے اور وہاں اپنے ایمان و عمل کے بغیر نجات نہیں ہوگی. آج میں تمہیں لا اغنی عنکم شیئا، بخاری جز 12 کتاب الجہاد صریح روایت ہے. اس کے بعد آپ نے بڑی عجیب بات کہی، آپ نے کہا ایک آدمی آئے گا، اس پر ساتویں زمین تک زمینیں لگی ہوئی ہوگی، یہ پلاٹ چور، یہ مکانوں پہ قبضے کرنے والے، یہ ناجائز بلڈنگیں کڑی کرنے والے، یہ قیامت کا انتظار کرے، ذرا ان کا منہ کالا ہونے والا ہے. یا تو یہ کے ایم سی اور کے ڈی اے کو کنٹرول کر لیں گے، وہ خدا کا نظام جو ہے اس کے سامنے ان کا حشر نشر ہو جائے گا. ذرا سا کوئی جگہ نظر آ گیا، ذرا سا کوئی پلاٹ چور، اور شاباش ہے، یہ بڑا افسر ہے، اس کی بڑی دور تک چلتی ہے، اس کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکی. یہ کاروائی نہیں ہے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اللہ کہتے ہیں یہ جرائم پیشہ لوگ قیامت کے دن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. سرابیلہم من قطران، اوپر سے ان کو گندک کی کمی سے اڑائی جائے گی. تخشا وجوہہم النار، گندک گگڑ، جس کو ماچس پہنچے تو بڑا کھٹے. فرمایا وہ شعلے آگ کے ان کے چہروں سے اڑ رہے ہوں گے, پوری آگ بھڑک رہی ہوگی. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت, اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کرتوت کا حساب کرے گا, سزا دے گا. ان اللہ سریع الحساب, اللہ تعالیٰ جلدی حساب کرے گا. آپ یہ سوچیں او قیامت بہت دور ہے, تو دور تک رہے گا؟ تو 4000 سال کے لیے آیا ہوا ہے بے عقل کہیں کا, آپ تو ابھی ہے صبح نہیں ہوں گے. آپ کو اپنے سانسوں کا کچھ پتہ ہے؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے جسم کا کون سا حصہ پہلے ڈسمس ہونے والا ہے؟ آپ یہ بتا سکیں گے کہ آپ کے گھر کا کون سا فرد آپ کے سامنے مرے گا؟ وہ کوئی کتنے آپ کے ایک چیز بھی نہیں جانتے, کچھ بھی نہیں جانتے. کیا آپ یہ بتا سکیں گے کہ آنکھیں پہلے اندھی ہوگی یا ٹانگیں پہلے شل ہوگی, ہارٹ فیل ہوگا یا گردے ناکارہ ہوں گے, السر بگڑے گا یا کینسر ہوگا, یا گاڑیوں کے نیچے آؤ گے یا دہشت گردوں کے ہاتھ سے جاؤ گے؟ ایک لفظ بھی نہیں جانتے, ایک کپ بھی نہیں جانتے. یہ تو آپ کا علم ہے اور یہ صلاحیت ہے, اتنی بڑی باتیں کرنا, اتنے بڑے. او جی آخرت کس نے دیکھی؟ انہم یرونہ بعیدا, یہ کیا سمجھتے ہیں دور ہے؟ ونراہ قریبا, میں کہتا ہوں سر پر کڑی. غافل, بے خبر, جان کا دشمن, انجام سے بے پرواہ, یہ تو زیادتی ہے. اور جو یہ میں نے آیتیں پڑھی اس کے اخیر میں کیا کہہ رہا ہے سن تو لو ذرا. ھذا بلاغ للناس, یہ باتیں لوگوں کو پہنچانے کی ہے, ان کو بیان کرو, کاروں سے نکالو ان کے. کل یہ نہ کہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا, ہم سے اس لیے غلطی ہو رہی تھی. ولینذروا بہ, اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے قرآن شریف کے ذریعے ڈرایا جائے. ولیعلموا, اور اچھی طرح لوگ سمجھے, بات وہی ہوگی. انما ہو الہ واحد, اللہ کی توحید برحق ہے, مسئلہ دوسرا ہے ہی نہیں اس کے سامنے. تمام مسائل کی جڑ وہی ہے کہ وحدہ لا شریک, حاجت روا, مشکل کشا, کارساز, دور اور قریب سے سننے والا, نفع و ضرر کا مالک, غیب دان, تمام مخلوق پر زوراور, صرف اللہ بزرگ و برتر ہے. انما ہو الہ واحد. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, عالم لوگ ذرا زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں. انجن خراب ہو تو ڈبے نہیں چلتے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, علم والے اور عقل والے ان آیات کو, ان مضامین کو اچھی طرح سمجھ لیں. سمجھنے میں ٹائم لگے گا, سمجھنے کے لیے وقت قربان کرنا پڑے گا, سمجھنے کے لیے ضرورت محسوس کی جائے گی. اتنی بڑی کتاب, اتنا بڑا قرآن اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جو نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کا عہد کیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, یہ قرآن شریف ہم نے بھیجا ہے اور ہم ہی اس کو بچائیں گے. میں کئی مرتبہ یہ بات کر چکا ہوں, اور جب نبی کا نمبر آیا انک میت وانہم میتون, آپ نے بھی مرنا ہے, سارے مرے. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد, حضرت آپ سے پہلے بھی کوئی پیغمبر اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہا ہے. افئن مات فهم الخالدون, اگر آپ فوت بھی ہو گئے تو یہ کون سے دیر تک جیئیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت, سب نے مرنا ہے, ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم تمہیں آزماتے ہیں کہ خیر کرو اور شر سے بچو, بہت بڑا امتحان ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, پلٹ گھوم پھر کے میرے پاس ہی آؤ گے, کہیں اور جا نہیں سکتے. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ واتوب الیہ. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ, ہم نے اے پیغمبر آپ کے ساتھ جو وعدے کیے, آپ کے ذریعے جو امتوں کو پیغام دیا, آپ کو جو جن اور انس کا رسول مکرم بنایا, آپ کو قیامت تک کے لیے جو قائد الخیر کلی ہی مبعوث کیا، آپ کو جو خاتم النبیین بمانے مکمل الانبیاء و متمم الرسل بنایا، حضرت کچھ کام ایسے ہیں جو آپ کے سامنے کر لیتے ہیں، مکہ مکرمہ فتح ہوا، قرآن شریف پورا ہو گیا، ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی صحابہ کی، قیامت تک ان سے بہتر انسان نہیں آئے، کیا صحابہ ہے، کیا شان ہے ان کی، ایک چھوٹے سے چھوٹے چند لمحوں کا شخص اتنا مضبوط ہے ایمان میں جس کی کوئی حد نہیں. بخاری شریف میں ہے غزوہ حنین میں میدان جنگ میں بالکل گھمسان کی رن کے دوران آپ صفوں کو دیکھنے آگے بڑھے، کیا نڈر پیغمبر ہے. ایک شخص ادھر سے آیا، آپ سے علیک سلے کی کون کیا یہ وہ، اس نے کہا میں پہلے اس سے فارغ ہو جاؤں پھر ایمان لاؤں. آپ نے کہا نا ابھی ایمان لاؤ، اگر اس میں مارے گئے تو جنت لے کے چلو. اس نے کہا میں آپ کو رسول برحق مانتا ہوں اور اللہ کو وحدہ لا شریک وعدہ کرتا ہوں، کبھی بھی بتوں کو نہیں مانوں گا، جاہلی رسوم سے توبہ کرتا ہوں. آپ نے اس کا ایمان منظور کر لیا اور بجائے اس طرف سے اب اس طرف سے جہاد کرنے لگا. جب لاشیں اٹھائی جانے لگی وہ بھی مل گیا. آپ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا واہ، نہ نماز نہ زکات نہ روزہ اور جنت میں برابر ہمارے ساتھ جائے گا، میرے ساتھ جہاد میں شہید ہو گیا. پختگی دیکھیں کیا نظام ہے آپ کا. محدثین کہتے ہیں آپ کی جو سانسیں چلتی تھی یہ بھی ایمان کی تکمیل تھی، یہ نفحات طیبات، یہ حقیقت میں ایمان کی ایک خاص قسم کی تناور، طاقتور قسم کی ادائیں تھی جس سے دلوں کے اندر ایمان اتر جاتا تھا پھر نکلنے کا نام نہیں لیتا تھا. افسوس یہ ہے آج امت کے پاس سب کچھ ہے لیکن قوی ایمان نہیں ہے، پیسوں کے سامنے یہ گھبراتے ہیں اور کوئی چیز بھی ہو فوراً جائز ناجائز بھول جاتے ہیں، اور ان کو بالکل خیال نہیں رہتا کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا تو ہے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا نظام یقینی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم جو ہم دنیا میں مان رہے ہیں اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں، یہ اصل میں شریعت ہے کہ اللہ ہمیں شریعت کا اتباع نصیب فرما. اور شریعت کے اتباع کی دو بنیادیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اور ان دونوں کی دو تشریح ہے، ایک اجماع امت اور دوسرا القیاس الشرعی الفقہی اذا صدر من المجتہد المطبوع کما فی تحریر الاصول لابن الحمام والتیسیر والتحبیر. اللہ، تو وہ بات آگے بڑھ گئی لیکن عرض یہ کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام نے قرآن شریف سورۃ اعراف میں پہلے ہی موقع تھا، اس سے پہلے تو شیطان نے کوئی شرارت کی ہی نہیں تھی، شیطان کی شیطانی کہیں نظر ہی نہیں آئی تھی. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، حضرت آدم و حوا کی خدمت میں پیش ہوا ایک بہت ہی بزرگانہ حیثیت سے اور قسمیں کھائی کہ اگر آپ نے اس درخت میں سے کھایا تو یا تو فرشتہ بن جاؤ گے اور یا ہمیشہ یہاں رہو گے. آدم علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ میں پیدا زمین کے لیے ہوں، جنت کے لیے میں ابھی بطور اختبار و امتحان کے چند روز آیا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے زمین پر بھیجے گا یہ پتہ نہیں کیسے بھیجے گا. آدم علیہ السلام کو یہ تفصیل معلوم نہیں تھی. آدم اور آدمی، اس کو بے خبری دی گئی ہے اور اسی میں اس کا امتحان ہو رہا ہے. ان اللہ علیم و خبیر، اپنا نام رکھا ہے علیم اور خبیر، وہ شان اس کی علم و خبر کی. حدیث شریف میں ہے موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی عالم ارواح میں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا او آدم، خدا نے تجھے اپنی قدرت سے پیدا کیا، ملائک کا سجدہ کرایا، جنت داخل کیا، خام خا کی ایک پتنی کیا کھا گئے اور ہم سب کو پٹوانے کے لیے نیچے اتار لائے. وہی رہ لیتے یار، نہیں کھاتے. موسیٰ علیہ السلام کلیم ہے، کلیم مانا اچھی اور زیادہ باتیں کرنے والا. ہمارے پیغمبر سے معراج سے واپسی پر بعض چیزیں پوچھی گئی تو آپ نے کہا میں نے نہیں پوچھا، میری جگہ موسیٰ علیہ السلام ہوتے وہ پوچھ لیتے، کیونکہ ان کا نام کلیم اللہ ہے، اللہ سے ہر طرح باتیں کرنے والا. جب خدا سے ہر طرح باتیں کرتے ہیں تو آدم علیہ السلام وہ ان کو مل گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے مناظرے کا آغاز کر لیا. آدم علیہ السلام نے ان سے کہا تم وہ موسیٰ ہو جن کو توریت دی گئی اور بنی اسرائیل کا پیغمبر بنو گا. جی حضرت، کہا توریت میں نہیں لکھا ہوا تھا کہ میری پیدائش سے 40 سال پہلے عرش پر فیصلہ ہوا تھا کہ آدم کے ساتھ یہ قصہ پیش آئے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لکھا ہوا تھا. کہا تم مجھے تقدیر پر ملامت کر رہے ہیں، تقدیر سے بندہ بھاگ سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام محسوس کر گئے کہ حضرت کی شان میں مجھ سے کمی ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا فحج آدم موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام دلیل میں، آدم علیہ السلام دلیل حجت میں موسیٰ علیہ السلام سے جیت گئے. یہ فیصلے بھی آسان نہیں تھا. ہمارے پیغمبر جیسے اعلم الانبیاء نے فرمایا کہ نہیں، آدم علیہ السلام کی قوت دلیل بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان کی نظر تقدیر پر تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی نظر تدبیر پر تھی. تقدیر کو ندخندہ اور تدبیر کو ندبندہ. تدابیر تو ہم کرتے ہیں، وہ پلٹ جاتی ہے، فیصلہ قضاء و قدر کا آ جاتا ہے، سارا معاملہ صاف کر دیتا ہے. لا الہ الا اللہ. مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ تقدیر پر ایمان ہے، یعنی اللہ تعالی نے قیامت تک کا نظام پہلے سے لکھا ہے، ہر چیز لوح محفوظ میں درج ہے اور دنیا میں وہ صادر ہو رہی، صادر ہو رہی، ظاہر ہو رہی. تقدیر پر اشکال اور اعتراض اور پوچھ گچھ بے انتہا ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تقدیر کیا ہے. زیادہ باتونی جو ہے اس کو مطالعہ کریں. تقدیر حقیقت میں علم الہی کا نام ہے اور قدرت خداوندی کا نام ہے. علم الہی اور قدرت خداوندی میں مخلوق کیا کام کر رہی ہے؟ جو کچھ وہاں سے آیا آمنا و صدقنا سران کو. مشہور ہے کہ تقدیر بدلتی نہیں، اٹل رہتی ہے. قرآن شریف کی آیت میں تو ہے یمح اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اس کے پاس جو کچھ ہے اس کو آگے پیچھے کرنے کے پورے قدرت حاصل ہے. اور تقدیر کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ اگر اس نے اچھے اعمال کیے، گناہوں سے بچا تو اس کا یہ راستہ ہے اور یہ انجام ہے، یہ عزت ہے، یہ سرخروئی ہے. اور اگر یہ غفلت میں پڑ گیا، معاصی کا مرتکب رہا، بے احتیاطی کر گیا تو اس کے لیے یہ عذاب ہے، یہ جہنم ہے. حدیث شریف میں ہے کہ قبر میں جو مردہ کامیاب ہو جاتا ہے اس کو جہنم کی ایک جھلک دکھاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں شکر کرو کہ بچ گئے، ورنہ یہاں آ کے پٹائی ہو جاتی. ہاں، اور جو پٹ جاتا ہے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ قیامت تک پٹتا رہے، اعاذنا اللہ منہا وایاکم، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو اس کو جنت کا جلوہ دکھا دیتے اور کہتے ایمان صحیح لاتے اور نیک رہ لیتے تو یہ انجام ہوتا، اس سے محروم ہو گئے بدبخت، اب عمر بھر کے لیے آگ میں جھلس جاؤ گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر میں دونوں کی گنجائش رکھی گئی ہے. صحابہ نے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے کہا جو کام تمہیں شریعت نے کہے تم ان کے کرنے کی کوشش کرو. جبلت القلوب علی حب من احسن الیہا، کہ حدیث واقع ہے. اور پھر آپ نے فرمایا ایسے سوالات ایسے خیالات جس سے تمہیں نقصان پہنچے یہ بھی شیطان کا حملہ ہے. دیکھو ذرا، آپ نے فرمایا، آپ کہیں گے خلق اللہ الارض والسماء وخلق الجبال والماء، اللہ نے آسمان زمین پہاڑ سمندر ساری مخلوقات پیدا کی، ملائک پیدا کی، جنات پیدا کی، انسان پیدا کی، خیر اور شر پیدا کی، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. حضرت فرماتے ہیں شیطان آ جائے گا اور وہ تم سے کہے گا فمن خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کی؟ آپ نے فرمایا جب یہاں تک پہنچو تو توبہ استغفار کرو، بائیں طرف تھوکو اور شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کے حفظ و امان میں آؤ. دیکھو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، علاج بتایا. ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا، علاج ہوتا ہے. غرق ہو رہے ہو بچو، پیچھے ہٹو، تشریح کریں گے اس وقت تک جلس چکے ہوں گے. ایک بچہ گاڑی کے نیچے آ رہا ہے تو آپ اس کو تقریر کریں گے کہ گاڑی کے نیچے ایسا سر کو چلتا ہے، بھیجا ادھر، ہاتھ بازو سے پکڑو، پیچھے ہٹاؤ، گاڑی والے کو کہو گاڑی ہٹاؤ. بعض اوقات تشریح کی نہیں ہوتی، تعلیش کی ہوتی ہے. اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اوہو، آپ فرماتے اوتی تو علم، میرا معجزہ ہی علم ہے. لیکن عالم کو بھی اتنا ہی بولنا چاہیے جتنا اس کو حق ہے. آگے خبردار، حضرت نے فرمایا جب یہاں تک پہنچو لا حول پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اور اس خیال سے باز آ جاؤ، توبہ کر لو. تو یہ زبردست جواب ہو گیا. جواب کس کام کا ہے؟ اصل تو علاج ہے جس سے مرض غائب ہو جائے. جوابات کرنے کیا ہے؟ جوابات تو سینکڑوں دیے، لیکن یہ موقع جواب کا نہیں تھا، علاج کا تھا. ایمان ڈوبنے کا وقت تھا. آپ نے فوراً فرمایا کہ یہ شیطان کا حملہ ہے، اس سے باز آ جاؤ، اس طرح نہ سوچا کرو. اور یہی ہے وہ شیطان جو تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا رہا ہے، یہی ہے وہ شیطان جو تمہیں ہدایت پر استقامت سے محروم کر رہا ہے، یہی ہے وہ شیطان جو توحید کے بجائے شرک، سنت کے بجائے بدعت، خدا سے مانگنے کے بجائے درگاہوں کی طرف موڑتا ہے، اور غلط سلط پراپیگنڈے، جھوٹی حکایات، بے سروپا خبریں اور بے بنیاد واقعات سے تمہارے ایمان لوٹتا ہے. فاتخذوه عدوا، اس شیطان کو دشمن سمجھو، اس کے شر سے بچو. لا الہ الا اللہ، آدم علیہ السلام سے ایک شجر ممنوع کا ارتکاب ہو گیا تو دنیا میں آئے. بعض روایات میں 40 سال تک روتے رہے، اور اتنے روئے تھے کہ چہرے مبارک پر آنسوؤں کے زخم ہو گئے تھے. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے پھر کلمات القا فرمائے اور توبہ قبول ہوئی. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ اکبر. بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کھانا رکھا جاتا تو آپ فرماتے اے شاذ، یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ وضاحت کرتی ام المومنین، یہ ابو بکر میرے والد کے گھر سے آیا ہے، یہ عمر نے بھیجا ہے، یہ علی لے کے آیا ہے، یہ فلاں کے ہاں بکرا کٹا ہے، یہ اس کا کھانا ہے. کیونکہ جاہلی دور گزرا تھا، عجیب عجیب رسوم تھے، عجیب عجیب غلط رواج اور غلط قسم کی دعوتیں بتوں کے نام، شرک کے نام چل رہی تھی. آپ سچ مچ حضرت آدم کے روحانی فرزند تھے اور آپ سچ مچ تمام انبیاء کے سپہ سالار ہیں. سب سے اخیر میں آئے یہ احتیاط دے کے کہ چونکہ حضرت آدم سے شجر ممنوع کا ارتکاب ہوا تھا اور اس کے بعد ان کو جنت سے دنیا میں آنا پڑا، تو آپ نے مستقل اپنی عادت بنائی کہ آپ دریافت فرماتے تھے کہ یہ کون سا کھانا ہے. کھانے کے لیے صرف یہ نہیں کہ نمک مرچ صحیح ہو اور گھی کم ہو، گوشت گلا ہو، کھانا حلال راستے سے آیا ہو، کھانا شرکیہ نہ ہو، بدعت اور رسوم کا نہ ہو، تیجے نہ ہو، چیلم اور برسی نہ ہو، گیارہویں نہ ہو، خرافات اور لایانیات کا پکا ہوا کھانا نہ ہو، یہ توحید کے عقیدے کو نقصان دے گا، یہ سنت کے اتباع میں خلل ڈالے گا. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا گناہ، بھئی بڑے گناہ تو سب جانتے ہیں، یہ جن کو آپ چھوٹے سمجھتے ہیں یہ بڑوں کا سبب بن رہا ہے. لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصار. ایک عقلمند شاعر عربی کہتا ہے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھنا، یہ پہاڑ کنکریوں سے بنا ہے. اندک اندک باہم شود بسیار، دانا دانا غل در امبار، قطرے قطرے سے نہر و دریا و سمندر تیار ہوتا ہے. مولانا اشرف علی صاحب کو کسی نے خط میں پوچھا تھا کہ تصویر چھوٹا گناہ ہے یا بڑا، صغیرہ ہے یا کبیرہ. عوام جب یہ باتیں پوچھتے ہیں تو ان کا ارادہ چوری کرنے کا ہوتا ہے کہ اگر عالم نے جواب دیا کہ صغیرہ ہے تو چلو کوئی بات نہیں. حکیم الامت، سچ مچ حکیم الامت ہے، کیا جواب دے رہے ہو سنو. فرمایا صغیرے اور کبیرے سے کیا باس، گناہ ہے اور پیچھے ہٹو. پھر فرماتے کپڑوں کے بکس میں آگ کی چنگاری رکھتے ہوئے کبھی نہیں سوچا کہ چھوٹی سی ہے. آپ کو پتہ یہ چنگاری سلک سلک کے بڑا پٹے گی اور پورا بکسہ کیا گھر لے ڈوبے گا. اس طریقے سے چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، بلکہ یہی سے بڑے گناہوں کی عادت ہو جاتی ہے. صوفی کرام تو کہتے ہیں لا کبیرت مال استغفار، اگر سچ مچ توبہ کی گئی، دل سے استغفار کیا گیا، خدا کو راضی کر لیا گیا، تو بڑے سے بڑا گناہ کفر سے بڑھ کر کیا ہوگا، وہ معاف ہو جاتا ہے. جب آدمی مسلمان ہو جائے، کلمہ شہادت پڑھ لے، رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم و ختم نبوت، قیامت پر ایمان بحال کر لے. ولا صغیرت مال اسرار، اور کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے جب بار بار کر رہے ہو، پیچھے نہیں ہٹ رہے ہو. ہر وہ گناہ جو مداوم ہو، ہمیشہ ہو، عادت بن جائے، وہ صغیرہ نہیں ہے، وہ کبیرہ ہے. لا کبیرت مال استغفار ولا صغیرت، ولا کبیرت مال استغفار ولا صغیرت مال اسرار. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بہت مختصر وقت کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور ایک نہ ختم ہونے والی زندگی آگے ہمارے ذمہ ہے. اس مختصر زندگی کو چند لمحوں اور گھڑیوں کو بیش بہا بنایا جائے. ایک پنجاہ رفت در خوابے، مگر ای پنج روز دریابے. اے وہ شخص جس کے 50 سال ضائع ہو گئے، یہ جو 5 دن باقی ہیں ان کو قیمتی بنا لو، ان میں اللہ کے سامنے سچ مچ بندہ بن کے معافی مانگو. بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے. میرے عزیزوں، دین اور ایمان کی ضرورت اصلاً موت کے بعد ہے، تاکہ پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے، نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور قرب عطا ہو جائے، حوض کوثر پر آپ کے لواء الحمد کے نیچے جگہ مل سکے. یہ سب کام ہمارے ذمہ ہیں، اور ان سب کاموں کی تیاری یہ مسجد ہے، یہ مدرسے، یہ علم، یہ طلب، یہ شاعر دین، یہ اسلام کی برکات عنایات، اسلام کے اعمال. پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ. کبھی بھی کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میں ہمیشہ کا محروم ہوں گا، نہیں، اللہ کے بارے میں اچھا سوچا کرے. انا اوجد فی ظن عبدی بی، بخاری کی حدیث ہے، میرے متعلق بندے اچھا سوچا کرے، میری طرف سے بہترین سلوک ملے گا. شاتوت کے درخت میں کسی کو کیکر کے کانٹے نہیں چبھے، اور کیکر کے کانٹے دار جھاڑیوں میں کسی کو میٹھے شاتوت نہیں ملے. جو کرو گے وہی بھرو گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. جنہوں نے ایمان کے مطابق نیک اعمال کیے، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا کرے گا. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، کہیں جائیں گے نہیں اس سے. جنت تو وہی ہے جہاں سے آدمی کو دل نہیں چاہتا ہے جانے کو. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ شہر اور ہمارا یہ ملک جنت کا نمونہ بنائے، اور یہ دشت، وحشت، دنگا فساد، آئے دن تکلیفیں، پریشانیاں، اللہ تعالیٰ جلدی امن سکون میں تبدیل فرمائے. اور ہمیں بھی اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ہم بدلے تو خداوند تعالیٰ کی رحمت معجزن ہو جائے، ہم سچی توبہ کر لے، نیک اعمال کا عزم جزم کر لے، اللہ جل جلالہ ام نوالہ عز شانہ لا الہ الا اللہ اپنے خزائن احدیت اور سمدیت سے توبہ قبول فرمائے، اور ہمارے شہر سے اور ملک سے یہ عذاب اٹھا لے. خدایا، ہم بڑے بے بس ہیں، بڑے عاجز ہیں، بڑے فقراء اور مساکین ہیں. اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی مدد فرما، بالخصوص پاکستان اور ہمارے شہر کراچی جس تکلیف میں ہیں اور جس آئے دن کے پریشانی میں ہیں، یا اللہ دستگیری فرما اور اس شہر کو امن کا، قرار و سکون کا منبع و مرکز بنا، وحشت اور دہشت الفت اور محبت میں تبدیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين والحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسل الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فاللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم إني أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أخرجه البغوي في شرح السنة. وقال النقادون أسانيده عالية. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل. رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. أخرجه الترمذي في السنن وابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في المسند. وقال لعثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. أخرجه أصحاب السنن. وقال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام أخرجه الشيخان. وقال لبنتي فاطمة: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. پوچھا ہے کہ میری بیٹی اہل حق توحید و سنت کی ہے جبکہ میرے داماد غیر مقلد احادیث پر جھوٹ بولنے والوں میں سے، لہذا میری بیٹی کو طلاق دے دی. شکر کرو کہ ایک عذاب سے و اجدہا سے تیری بیٹی بچ گئی. باقی طلاق اور نکاح میں بھی ان کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ پیرانی پیر نے لکھا ہے کہ تین طلاق کے ان کا انکار سب سے پہلے یہود نے کیا تھا، پھر روافض نے کیا اور وہیں سے غیر مقلدوں نے لیا. یہ نام نہاد اہل حدیث یہود اور روافض دونوں کے ایجنٹ ہیں. اکثر زمیندار فصل میں عشر کی جگہ پر اس کی قیمت ادا کرتے. ہاں، حساب صحیح ہونا چاہیے، کوئی حرج نہیں. امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی فقہ میں من جنس الارض زکات ضروری نہیں ہے، زکات بالقیم درست ہے. مامو کی بیوی مامی کے ساتھ سفر کرنا یا ان تنہائی میں بیٹھنا حرام ناجائز ہے، کیونکہ مامو سے فارغ ہونے کے بعد اس سے نکاح جائز ہے. کسی بھی ایسی رشتہ دار جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو وہ محرمہ نہیں ہے، اجنبیہ ہے، اور اس کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا یا سفر کرنا حرام ناجائز گناہ کبیرہ ہے. وتر کے بعد نفل تو نہیں پڑھنے والے. ایک عالم کہتے ہیں کہ حدیث میں صرف وتر لکھا ہے، وتر واجب نہیں لکھا ہے. وتر واجب ہے، یہ پکی بات ہے. اس کو نظر نہیں آیا، اس کے لیے چشمہ بنوا لے. اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو جس کو وضو کرنا ہے کیا صرف وضو کے فرائض نہیں ہے؟ پورا وضو کر لیں اور آ جائے وہ. اگر کوئی شخص عین زوال کے وقت مسجد میں نماز کی نیت باندھ لے کیا اس کو نماز سے روک دیں؟ منع تو ہے، سخت منع ہے. نوافل تو سخت حرام گناہ ہے. یہ تین اوقات تو متفق ہونا لے، سورج نکلتے وقت، بیچ میں اور ڈوبتے وقت. باقی زوال پتہ نہیں آپ کس کو کہتے ہیں. زوال تو وقت جواز کو کہتے ہیں. زوال کا مطلب یہ ہے کہ مکروہ وقت ختم ہو گیا، اور مکروہ وقت کو استوا کہتے ہیں، استواء شمس، جو بالکل بیچ آسمان کے سورج آ جائے. اس کے معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح سورج کا طلوع معلوم کرو اور شام کو سورج کا ڈوبنا معلوم کرو، اور اس کو دو پر تقسیم کر لو، جو بیچ آ جائے دس منٹ چھوڑ دے، پانچ منٹ پہلے پانچ منٹ بعد میں، اس کے بعد پڑھو. زوال زوال کا معنی تو یہ وقت جواز، اور وہ جو مکروہ وقت ہے وہ عند استواء شمس ہے. اگر کوئی شخص عین زوال کے وقت، یعنی وقت جائز ہونے سے پہلے، یوں کہو، زوال کا تو مطلب یہ کہ زالت شمس ہو، یعنی سورج ڈھل گیا اور چھاؤ پھیلنے لگا، وقت جواز پیدا ہو گیا. اس لیے ظہر سے پہلے جو چار سنت ہے اس سے پہلے بھی چار نفل ہے، اس کو صوفیاء کرام تحیت الزوال کہتے ہیں، کہ چونکہ وقت جائز ہو گیا اس لیے چار رکعت شکرانے کے پڑھتے ہیں. کیا موجودہ مغربی جمہوریت کے ظالمانہ اور غیر اسلامی نظام میں حصہ لینا؟ اصل بات یہ ہے کہ جمہوری نظام یا ظالمانہ نظام کے ذریعے حق تک پہنچنا ممکن ہے. پاکستان کے سب سے بڑے فقیہ، عالم، محدث، مفسر، مرد میدان، مرد مومن حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی، بطل حریت شعر اسلام اور فخر حقانیت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، اور شیخ الحدیث برکت سرحد حضرت مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک رحمہم اللہ جیسے علم کے ستون عمائد دین نے اس انتخاب کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، جس کے کچھ ثمرات ابھی تک اہل حق کو مل رہے ہیں. اس واسطے اس نام نہاد جمہوری انتخاب کے ذریعے بھی حق تک پہنچنا ممکن ہے، اس لیے فقہا اور مفتیوں نے اس کو ناجائز نہیں کہا ہے. آسیہ اور رفضہ نام رکھنے، اور فضہ آسیہ لکھے وہ سیدہ ہے، فضہ چاندی، پھر ایک اور رکھو ذہب سونا، وہ یہی کرتے رہو. یاقوت مرجان فضول نام ہے. صحابہ کرام سے الفاظ ثابت نہیں ہے، اللہ اس کا رسول جانتے نہیں، ثابت نہیں، منع فرمایا ہے. یہاں کے آغاز والی حدیث کا ترجمہ فرما دے، یہاں کے آغاز والی حدیث بیان کے آغاز، ہاں یعنی بادرو بالاعمال فتنن، فتنوں سے پہلے پہلے نیک اعمال کرو. کا قطع اللیل المظلمہ، فتنے ایسے آئیں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے. یصبح الرجل مومنا، ایک مومن صبح تو ایمان والا ہوگا، وہ یمسی کافر، شام کو کافر ہو جائے گا. اس طرح ایک آدمی شام کو مسلمان ہوگا، صبح تک کافر ہو جائے گا. ایسا فتنہ ہوگا، ایسا زمانہ پریشانی کا ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دین و ایمان کو دنیا پر بیچیں گے. اگر نماز پیشاب کے قطرے آئے تو کیا نماز فاشاوش نہیں، نماز فاسد نہیں ہوگی جب تک تیرا پاخانہ بھی نہیں نکلا. پیشاب کے قطرے آنا تو چھوڑو، پیشاب چمک گیا تو وضو گیا، جب وضو گیا تو نماز کہاں ہوئی؟ دوبارہ استنجا، وضو، کپڑا پاک کرنا اور پھر نماز پڑھنا. اللہ تعالیٰ ایسے بیماروں کو صحت شفا عطا فرمائے. اگر امام کے پیچھے کھڑا ہو تو بس کھڑے اور بیٹھے کی بات نہیں، بھاگے، اپنے آپ کو صاف کرے. اگر پیشاب میں بھی یہ آ جائے یا ایسا محسوس ہو، اس سے غسل نہیں فرض ہوتا جب تک منی کا خروج بے شہوت نہ ہو. میرے والد کو شوگر سے اور پاؤں سوج جاتے، میری والدہ کے جوڑوں میں درد ہے. مہربانی کر کوئی وظیفہ بتایا. سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھ کر پھر ہمیشہ ایک بار روز پڑھا کرے، اور ان کی صحت کی نیت کرے، انشاءاللہ تعالی شفا محسوس ہوگی. کیا بہت زور سے کہکہ لگانے سے وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے؟ بہت زور سے کہکہ لگانے سے وضو اور رکوع والی نماز دوبارہ ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر دوبارہ وضو کر کے اور نماز پڑھنی پڑے گی. اور اگر بغیر نماز کے کہکہ مارا تو وضو نہیں ٹوٹا، مکروہ ہو گیا. بس یہ اس شرط پر کہ صلاۃ و ذات و رکوع و سجود میں ایک عاقل بالغ کہکہ مارے. اس کے علاوہ کہکہ ناپسندیدہ تو ہے لیکن ناقض وضو نہیں ہے. قضا عمری پڑھنے کے لیے تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت کے بعد فاتحہ کے بعد سورت ملانا بہتر ہے. ایک دینی کتاب میں لکھا ہے کہ خطبے کے دوران آپ تحیت الوضو یا تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں. وہ غلط کتاب دیکھی آپ، بے بنیاد بات ہے. خطبے کے دوران منع فرمایا. کیا شاہجہان اورنگزیب کے والد تھے جی، اور کیا ٹھٹے میں جو شاہجہانی مست ہے وہ انہی کی بن جیا؟ یعقوب صفی اللہ کا وہ خط جو انہوں نے عزیز مصر کو لکھا تھا، معرف القرآن جلد پنجم میں بھی ہے جی. شکر ہے کہ آپ کو مل گیا. سوال یہ کہ سید کن کن صحابہ کرام کی اولاد کو کہتے ہیں؟ اولاد رسول کو کہتے ہیں. سید اصولی طور پر تو عجم میں نہیں ہے، بہر شرع کنز میں انکار کیا ہے. ان الاعاجم قد ضیقوا انصابہم. کیا یہ حدیث سے ثابت ہے کہ سجدہ اس طرح ہونا چاہیے کہ پیدا ہوا بکری کا بچہ بھی ہاں مطلب یہ کہ سجدے میں ہاتھ مرد، یہ مرد کے لیے حکم ہے، عورت کے لیے نہیں، ایسے کھلے رکھے. لو ان بہمتن ارادت ان تمرت لمرت، کہ بکری کا میمنا بچہ اگر دوڑ کے نیچے سے گھس کے نکلنے لگے تو نکلنے لگے. یعنی مرد جسم ساتھ ملائے نہیں، ہاتھ ذرا کھلے رکھے. یہ ٹھیک حدیث ہے، ہدایہ میں موجود ہے. ایسے ادارے میں نوکری کرنا جو کفار سے امداد لے کر مسلمانوں کو قتل کرے اور ناجائز بمباری کرے، ان کے حرام ناجائز ہے. ایسے لوگوں کا اعلی کار بننا جائز نہیں. میری بیٹی اسپتال میں ہے، اللہ زندگی اور صحت شفا عطا فرمائے. اللہ آپ کو صاحبزاد انور شاہ کو علم عمل تقویٰ طہارت سے مالا ما، آمین. بہت مہربانی. ہمارے دینی و مذہبی رہبر حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظہ اللہ ایرانی بمہات تمام رفقا بالخصوص شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمن جو کہ قلب کے بیمار ہے، مبتلا ہے، ان سب کے لیے دعا. اللہ پاک ان تمام بزرگوں کو سرمایہ دین و دنیا بنائے اور کامل و اکمل شفا و صحت تندرستی نصیب فرمائے. کنتم غلط لکھا ہے اس آیت کا شان نزول ہو رہا ہے. پہلے آپ آیت سر سے غلط لکھ رہے ہو، سب کچھ پوچھ رہے، تفسیروں میں دیکھ لو. یہ دورہ تفسیر کا انتظار کر لو، پھر انشاءاللہ سب بیان کریں. نماز سے فارغ کا بہت سارے نمازی جن میں داڑھی والے عمر رسید افراد بھی دائیں یا بائیں طرف ہو کر بیٹھ جاتے، تمام نمازیوں کو دیکھتے. مجھے خود حیرت ہے کہ یہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے ان سے کوئی لومڑی باغی ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے آئے ہوئے. اور بعض لوگ سلام پھیر کے اتنا جلدی پیچھے آگے جیسے کوئی قیامت برپا ہو گئی تھی. اس پر بری عادات ہے. نہ نمازیوں کے آگے بیٹھنے کی ضرورت ہے اور نہ لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت. نماز سے فارغ ہو کر اپنے اللہ سے مناجات اور التجا میں مشغول رہے. آپ سوال جواب کے بعد دعا کراتے، آپ کی طرف دعا ہو کر ہاتھ اٹھا کر آپ کی طرف دعا کرتے، قبلہ رخ کیوں نہیں. دعا کا یہی طریقہ ہے کہ امام منہ قوم کی طرف کرے. آپ تو قبلہ رخ ہے نا، امام کے لیے قوم کی طرف ہونا ضروری. اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے بھائی محمد انور شاہ کو بہترین عالم پوری امت کی رہنمائی کا ذریعہ. آمین آمین. بہت شکریہ عنایت. اللہ تعالیٰ آپ کے آل و اولاد کو بھی نیک صالح بنائے. میرے والدین کے درمیان کافی نا اتفاقی رہتی ہے، میں صلح کرانے کی کوشش کرتا مگر اس وجہ سے بہت پریشان. اللہ پاک انہیں آپس میں شیر و شکر فرمائے اور آپ کی یہ تکلیف ہے دور کر لے، اور ان کے رنجش کو محبت میں بدلنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. جتنے حضرات نے علماء کے لیے، اولیاء کے لیے، صلحاء کے لیے، بیماروں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے دعا کا کہا ہے، اللہ ان سب کی دستگیری فرمائے. جہاں جہاں کلمے اور ایمان پر مسلمان دنیا سے گزرا ہے، خداوند تعالیٰ ان کو بہترین نعمت آخرت کی عطا فرمائے. جو بیماران ہیں صحت شفا دے، جو پریشان حال مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے شہر اور پورے ملک کو عذاب سے نکالے، انتخاب کے بہانے آنے والے ایام بہتر بنا لے، اور اچھے کامیاب لوگوں کو منتخب کرنے کی قوم کو سلیقہ طریقہ عقل شعور بصیرت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جمعے کے مبارک دن کے فضائل و شمائل عطا فرمائے. اللہ ہم عاجز اور مسکینوں کی دعائیں قبول فرمائے. اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی نماز، دعا، خطبہ، وعظ، مناجات قبول فرمائے. جتنے حاضرین ہیں اور ان کے جتنے غائبین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت سے مالا مال فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ.